الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هو يا بيه الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. سورة طلاق آیت نمبر 10. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکام کو نہ مانا، ان احکام پر عمل نہ کیا، بس ہم نے ان کا بہت شدید حساب کیا اور ہم نے ان کو بہت سخت عذاب میں مبتلا کیا، اور انہوں نے اس نافرمانی کے وبال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام اور ان کی انتہا خسارے والی تھی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر کے رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے عقل والو اللہ سے ڈرو. الذین آمنو، اے وہ عقل والو جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے لیے ایک نصیحت نامہ نازل کر دیا ہے. اس آیت پر پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ صورت طلاق تھی، اس میں عورتوں کے کچھ حقوق بیان ہوئے، کچھ خواتین عدت کے احکام، طلاق کے احکام بیان ہوئے، تو اسی پر میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی کہ آج ہمارے معاشرے سے یہ احکام بھی آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. طلاق ہوتی ہے، عورت عدت ہی نہیں گزارتی، شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو خواتین عدت نہیں گزارتی، کچھ عدت گزارتی ہیں تو بس 40 دن ایک متعین کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جن بستیوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی سخت عذاب میں مبتلا ہوئے. عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو قدرتی آفات اور ایک یہ ہوتا ہے وہ عذاب جس میں آج معاشرہ مبتلا ہو چکا ہے، بے سکونی کا عذاب، گھر گھر لڑائیاں، اور کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو نہیں مانتے تو پھر حقیقت میں انسان کسی کو بھی نہیں مانتا. صرف ایک پھر ماننے کا ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کے کہنے سے ہر اس کو مانتے ہیں جس کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں آپ. تو آج جو اللہ کے حکام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں گھروں میں، جیسے نافرمان اولاد ہے، آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کے احکام نہیں سکھائے، اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، تو وہ آپ کی فرما بردار کیوں بنے گی؟ اللہ کے احسانات اس پر آپ سے بھی زیادہ ہیں. تو جب وہ اللہ کے احسانات کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تو باپ اور ماں کا شکر کہاں سے ادا کرے گی وہ باپ اور ماں کا شکر کہاں سے ادا کرے گی وہ جن گھروں میں آپ کو والدین اور اولاد میں محبت نظر آئے اور وہ بے دین ہو پھر بھی محبت ہو. تو وہ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ والدین نے کمپرومائز کر لیا ہوتا ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے ہوتے ہیں، اولاد کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوتے ہیں. ورنہ اگر باپ باپ بن کے رہے تو آج کل اولاد باپ کو باپ نہیں بننے دیتی، ماں اگر ماں بن کے رہے تو آج کل اولاد ماں کو ماں نہیں بننے دیتی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں تو ان کے والدین اپنی اولادوں سے ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ محبت سے رہتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے والدین کی کیسی بد دعائیں لگیں گی اس کو. اب اگر کوئی کہے کہ مسلمان گھر میں تو لڑائی ہو رہی ہے بھائی، اور گوروں کے ہاں بیٹا اور باپ میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، تو یہ احمق اور بیوقوف ہے. یہاں اگر لڑائی ہو رہی ہے اس لیے کہ باپ اپنے حقوق کے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں گھر سے نہیں نکالا, تو مجھے کیوں نکال رہا ہے بھائی, تو لڑائی تو ہوگی نا. اور وہاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اولاد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, وہ کمپرومائز کر لیا انہوں نے, ماحول کے عادی ہو گئے بھائی, سبھی ایسے ہوتا ہے. اور مثال دوں, ہمارے ہاں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, شوہر کہیں ذرا سی بھی تانک جھانک کر لے, بیوی کا پھڈا ہوتا ہے نا اس سے. لیکن اگر گوروں کے ہاں شوہر کہیں تانک جھانک کرے تو گوری لڑے گی اس سے. اب اگر کوئی کہہ دیکھو کتنا محبت کا معمول ہے, ان کے گھروں میں تو بالکل بھی لڑائیاں نہیں ہیں اور یہاں ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں, بھائی یہاں لڑائیاں محبت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, وہاں سکون نفرتوں کی وجہ سے ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, وہاں سکون اس لیے کہ اتنا گہرا آپس میں محبت کا تعلق ہے ہی نہیں کہ اتنی غیرت اور حمیت ہو کہ شوہر کا اگر کہیں دوستی یاری ہو تو عورت کو اتنی تکلیف ہو. اس لیے کہ لڑائی اور جھگڑا اور نفرت یہ تو جب ہوتا ہے جب انسان اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو توقع بھی ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا. جہاں محبت ہی نہیں ہے وہاں جو جائے کرو بھائی. شاید اردو میں انگلش میں بتانا پڑے گا. تو بعض گھروں میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیندار ہیں ان کے ہاں لڑائی ہو رہی ہے, اور وہ بے دین ہیں ان کے وہاں سے مزے سے رہتے ہیں. وہ مزے سے اس لیے رہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں, جو جس کی زندگی جانوروں کی طرح گزارنی گزارے. ایک خاتون کی شادی ہوئی, وہ اپنی ساس کی بہت تعریف کر رہی تھی اور ان کی بہنیں بھی کہنی تھی ہماری بہن جس خاندان میں شادی ہو کے گئی ہے اتنا اچھا اتنی نائس خاتون ملی ہیں ساس کہ بس میں بتا نہیں سکتی. اور پھر کہنے لگی اصل میں ان کا امریکہ سے تعلق ہے نا, یورپ سے آئی ہیں, ہمارے معاشرے کی ساس ہوتی تو گلا گھونٹ کے رکھ دیتی, تو وہ اتنی نائس ہیں کچھ بھی روک ٹوک نہیں ہے بہو پہ, تو ہمیں دوسری بہن کے لیے بھی کوئی ایسا ہی رشتہ چاہیے, دوسری سسٹر کے لیے بھی جن کی ساس کہاں کی ہوں, امریکہ یا یورپ, گورے نہ ہوں انگریز نہ ہوں, اتنے ابھی ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے, ہوں پاکستانی مگر اس کلچر کے عادی, ان کے ہاں یہ روک ٹوک اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا وہ اتنی اچھی اس لیے ہیں کہ ان کے ہاں فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ساس کے جو بہو پر جو حقوق ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں نا, آپ کے شوہر کی ماں ہے وہ ماں, شوہر کا اتنا حق ہے تو اس کی ماں کا بھی تو کوئی حق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہاں کے جو میاں ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, وہ بیچارے وہاں پہ بہت اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں, لیکن ایک میں جو ان خاتون کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو جس قسم کی ساس ملی تھی نا اس قسم کے وہاں ہیں بہت زیادہ اور یہاں بھی ہیں. تو جہاں بھی ہوں تو ان کے گھروں میں جو محبت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ ساس کا بہو سے وہ رشتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اپنی اب اس نے اپنی ساس کو کیا دیکھا ہے؟ آزاد. ہمارے ہاں جب بہو رخصت ہو کے جائے گی تو بیٹے کی ماں کو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اور میری بیٹیوں کی طرح ہے, بالکل سگی بیٹیوں کی طرح نہ ہو, کچھ تو رشتہ ہو گیا نا. اب اگر وہ ساس کی ذرہ برابر بھی خدمت نہیں کرتی, ذرا بھی اس کا خیال نہیں کرتی ہے, ساس کو تکلیف ہوگی اور جھگڑا ہوگا. تو یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک غیرت, ایک تعلق, ایک محبت کی بنیاد پر. اور شوہر بھی دیکھے گا کہ میری بیوی اگر میری ماں کی خدمت نہیں کر رہی اس کو بھی غصہ آئے گا. ابھی میری والدہ تشریف لائی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, کافی بیمار ہیں, تو میں نے ایک زوجہ کے گھر رکھا ان کو, میری زوجہ نے بڑی خدمت کی ان کی. پھر بھائی کچھ دنوں کے بعد دوسری زوجہ کے گھر رکھ لیا, انہوں نے بھی بڑی خدمت کی, اپنے جذبے سے بھی کی, کرنی بھی چاہیے, اگر نہ کرتی تو میرا پھر دماغ گھومتا کہ نہیں گھومتا ہے بھائی. اب میں اگر بالفرض یہ میری زوجہ خدمت نہ کرے میری والدہ کی اس بڑھاپے میں, عورت کی خدمت تو عورت ہی کر سکتی ہے, کیونکہ اس میں واش روم لے جانا یہ کام تو مرد نہیں کر سکتا. والد ہوتے تو ہم خود ان کو واش روم میں دھلائی ولائی سب کچھ ہوتا, لیکن عورت کی خدمت کون کرے گی؟ اور بیٹیوں کے پاس اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ بھائی وہ تو اپنے گھروں میں, وہ سسرالوں میں, تو آخر عمر میں کون خدمت کرتا ہے؟ بیٹے, وہی ماں کو رکھیں گے اور انہیں کی بیویاں رکھیں گی. اب اگر میرے گھر والے خدمت نہ کرو اور میں گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دوں, میں تو پھر ظاہر ہے اٹک پٹک دوں گا ساری چیزوں کو, جو چیز آئے گی اٹھا کے ماروں گا جہاں جو نظر آ رہی ہے. بھائی میری والدہ کو اگر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جاؤ ہم بھی تمہیں رکھنے کے لیے تیار, نکلو یہاں سے. یہ غیرت کا تقاضا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی؟ بالکل غیرت کا تقاضا ہوگا. تو اب اگر لوگ کہیں مولویوں کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور انگریزوں کے گھروں میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا, تو ایسی سکون سے وہ جھگڑا بہتر ہے جس جھگڑے کی بنا غیرت اور حمیت ہے. ہاں جو بالکل ہی سیکولر لبرل ذہن کا آدمی ہوگا تو والدہ جب آئیں گی, بوڑھی والدہ, اور اس کی بیوی ان کی خدمت نہیں کر رہی, ذرا بھی پوچھ نہیں رہی ہے, تو لبرل کہیں براڈ مائنڈیڈ قسم کے لوگ ہیں, میں اگر والدہ کو کوئی بات نہیں تھی سینٹر میں جمع کرا دو, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس کا اپنی بیوی سے جو تعلق ہے بس وہ کیا ہے, ایک قانونی طور پر ایک خاتون ہے جن سے میرے کچھ دنوں کے لیے اگریمنٹ ہوا ہے کہ میرے ساتھ وہ لائف کو انجوائے کریں گی, ٹھیک ہے نا, یہی ہوتا ہے لائف انجوائے کرنے کے لیے کچھ اگریمنٹ ہوا ہے بس. بھائی رشتہ ہے, زوجہ کا رشتہ ہے, پھر آپ کی والدہ ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب کا دبئی سے فون آیا کہ میری بوڑھی والدہ ہے, میں اپنے گھر میں ان کو رکھتا ہوں, صرف سال میں 15-20 دن کے لیے بیچاری میرے پاس رہنے کے لیے آتی ہیں, تو میری بیوی ان کو برداشت نہیں کرتی اور کہتی ہے میں نہیں رکھ سکتی ان کو. حالانکہ میں نے کہا کہ بھائی وہ شاید بہو سے کام بہت زیادہ لے لیتی ہوں گی, بعض ساسیں ساس کم اور تھانے دار زیادہ ٹائپ کی ہوتی ہیں, وہ ساسیں جو ابھی بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, تو بہت زیادہ بھی بعض دفعہ ظلم ہو جاتا ہے نا اس کو, بالکل ہی ایسے ذہنی, اس کو اپنی زندگی گزارنا ہی نہ دینا کچھ بھی, اس کو ہر وقت اس کے سر پہ مسلط ہونا. میں نے کہا اس قسم کی ہوں گی, کہہ رہے آج تک کبھی کوئی کام انہوں نے میری بیوی سے خود نہیں کہا ہے کہ یہ کر دو یہ نہ کرو, اتنی اچھی, اور خدمت بھی نہیں لیتا میں, بلکہ صرف اتنا ہے کہ بھائی خدمت کے لیے بھی گھر میں ماسی واسی رکھی ہوئی ہے, رہنے کے لیے کہ بس رہیں گی نہیں یہاں پہ, میں سیپریٹ رہوں گی اپنے میاں کے ساتھ, میرے میاں کی والدہ یہاں نہیں رہے گی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا, اس کا فون آیا, میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. میں نے کہا پریشان آپ نے مسلط کیا, بھائی چھٹی کرو ایسی بیوی کی, فوراً پہلے چھٹی کرو, فارغ کرو. ماں کا معاملہ ہے خدا کے بندو, جس نے تمہیں تکلیف سے جنا ہے, 2 سال تمہیں اپنی چھاتی سے لگایا, ماں اور بچے کی محبت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. عورت دنیا میں ہر شخص سے محبت میں جھوٹی ہو سکتی ہے, یہاں تک کہ بعض دفعہ شوہر سے محبت میں بھی جھوٹی ہوتی ہے, صرف ذاتی مفاد ہوتے ہیں کچھ, بعض دفعہ ہمیشہ نہیں, لیکن ماں اپنی اولاد سے محبت میں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. اللہ نے بھی اپنی محبت کی مثال کس سے دی ہے, ماں سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ماں کو جتنی اولاد سے محبت, اللہ کو 99 گنا اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایسا رشتہ اگر اس وقت ماں کو کوئی بھی کہتا نا یہ اولاد چھوڑ دو ہم اتنے پیسے دیں گے, ماں چھوڑ دیتی, نہیں چھوڑتی, اس دنیا چھوڑ دوں گی اولاد نہیں چھوڑوں گی. اب یہ بیوی کی وجہ سے کس کو چھوڑ رہا ہے, ماں کو, اس کو بھائی وہاں رکھو, ادھر ہی رکھو, یہاں نہیں آئے گی. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں, اس کی فوراً سے پہلے اس کو بولیں ماں یہاں آ کے رہے گی, ٹھیک ہے نا. یا تو بعض مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں, میں خود ہی ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ماں کو بیوی سے الگ رکھو, وہ مائیں کچھ بہت ہی زیادہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ بہو پہ ایسے ترشی نظریں رکھتی ہیں کہ وہ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے, پھر جھگڑے پھڈے ہوتے ہیں. لیکن بیچاری اتنی شریف شرفا قسم کی ماں اپنی پڑی ہوئی ہے بیچاری, آرام سے اول تو اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے بہو کو. یہاں بعض لوگ مسئلہ بتاتے ہیں کہ ساس کی خدمت بہو پہ واجب نہیں ہے. یاد رکھو مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا آپس میں, اس ایگریمنٹ میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ میں آپ کی والدہ کی بھی خدمت کروں گی, اس لحاظ سے واجب نہیں ہے. لیکن اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جب آپ دکان میں کہیں کسی سے آپ نے یا کسی کے ملازم لگ گئے آپ دکان میں, آپ وہاں بیٹھ گئے, وہاں اتفاق سے, اس سے بھی زیادہ آسان مثال دیتا ہوں کہ نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں, کسی شخص کو خدا نخواستہ مرگی کا دورہ پڑ گیا, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے نا نماز توڑ کے, ہاسپٹل لے کے جائیں گے, یا جو مرضی آپ نے اس کے اولاد سے رابطہ کرنا ہوا, جس طرح سے بھی ممکن ہوا آپ اس کی خدمت کی کوشش کریں گے. میں نے دیکھا ایک دفعہ ایک صاحب کو نماز میں مرغی کا دورہ پڑا, تو 5-6 نمازیوں نے نماز توڑ دی اور ان کو اٹھایا. اخلاقی ایک فرض بنتا ہے انسان کا. اب اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ان کی اولاد پر ہے, ہم پر نہیں ہے, ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں, تو ذمہ داری کا یہ مطلب تو درست ہے کہ کوئی آپ پہ کیس نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی کیس نہیں بنے گا آپ پہ، لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے کتنی گھٹیا حرکت ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور آسان مثال دیتا ہوں، اسلام جو ہے شخصی ملکیت کا قائل ہے، شخصی ملکیت، بیٹے کا مال اس کا اپنا ذاتی ہے، باپ کا مال اس کا اپنا ذاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ باپ اگر مالدار ہے تو بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ باپ پہ خرچ کرے، کیونکہ باپ اپنا نان نفقہ خود ہی اٹھا سکتا ہے، بیٹے پر لازم نہیں ہے کہ باپ اپنا نان نفقہ خود ہی اٹھا سکتا ہے۔ اصل ہر شخص میں کیا ہے کہ اس کا خرچہ اسی کی آمدن میں سے ہوگا۔ اب باپ کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کبھی اس نے زندگی میں بیٹے سے مانگ لیا کہ بیٹا تو ایسا کر کے یہ جو تیری بائک ہے نا، یہ تو بھی مجھے ہدیہ دے دے۔ اب آپ باپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے فقہا سے مسئلہ سنا ہے، کہ مسئلے کی روح سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ مطالبہ ناجائز ہے، کیونکہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب بائک خریدنے کے اتنے پیسے موجود ہیں تو شرعاً و عقلاً و قیاساً جو ہے نا، وہ تنوین بھی لگا دیتے ہیں نا، پھر پوری اردو گاڑی گاڑی استعمال کرتے ہیں ایسے موقع پہ، شرعاً و عقلاً کسی بھی لحاظ سے، وہ شرعاً و عقلاً پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سناؤں، پہلے یہ مکمل کر دوں بات، تو وہ یہ کسی بھی لحاظ سے مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ یہ باپ کہے گا ٹھیک ہے مسئلہ تو نے بہت اچھا سنایا، مسئلہ بھی درست کہا، لیکن باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو نفرت کے اس وقت جذبات ہوں گے، کیسے جذبات ہوں گے؟ کہے گا یہ مسئلہ بتانے کا موقع نہیں، یہ قانون ہے، لا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور آپس میں رابطے اور رشتوں کے لیے اور ایک دوسرے کی بزرگی اور اس کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں، اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہیں۔ آپ نے جناب مفتی صاحب کو چائے پلائی، کہہ رہے ہیں صاحب اپنی چائے کے پیسے آپ دے دیں، میرے پیسے میں دے دیتا ہوں، یا مفتی صاحب کو گھر دعوت پہ لے کر گئے آپ کھانا کھائیں، اب اتنی روٹیاں آپ نے کھائی ہیں تو اس کے پیسے آپ دے دیں، مفتی صاحب بولیں گے بھائی کیوں، کہ بھائی آپ نے، ہم نے تھوڑی کہا تھا فری میں کھلا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیسا کتنا افسوس ہوگا۔ تو باپ ایک چیز مانگ رہا ہے، اولاد کو کیا چاہیے؟ بھائی یہ آپ کا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید، یہ عددن پہ ایک چٹکلا سناؤں گا آپ کو بڑا زبردست، بعض لوگ اتنی گاڑی اردو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے والد نے اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کر دی تھی۔ آج ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، باپ زندہ ہے اس سے جائیداد مانگ رہے ہیں، بولے ہمارا حصہ دو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اولاد کا باپ کی جائیداد میں حصہ ہے جب تک باپ زندہ ہے، یاد رکھو۔ ایسی حدیثیں ہیں کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ حدیثیں۔ باپ اس حدیث کی بنیاد پہ مانگے نا، بھائی مجھے پیسے دے تو سمجھ میں آتا ہے، مانگ کون رہا ہے؟ اولاد کہ آپ کی جائیداد میں جو میرا حصہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا حصہ؟ وہ باپ نے کمایا ہے بھائی، اس کا ہے وہ، آپ بھی اس کے اور آپ کا مال بھی اس کا ہے، آپ جتنا کما رہے ہو تو اس کی وجہ سے کما رہے ہو نا آج آپ۔ وہ اگر بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے عیدی سینٹر میں آپ کو پھینک کے آ جاتا، عیدی سینٹر والے ہر قسم کا بچہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باپ اگر کہتا یہ ٹینشن میں نہیں پالتا، میں خرچہ نہیں کروں گا، جاؤ اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کون دنیا کی طاقت روکتی بھائی اس کو، جمع کرا کے آ جاتا۔ اس نے نہیں کیا، اس نے محبت الفت کے ساتھ آپ کو پالا پوسا، جوان کیا۔ اب آپ جو کما رہے ہو تو آپ کے بازوؤں میں یہ طاقت بھرنے والا کون ہے؟ آپ کا باپ ہی تو ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ کو ابا میں جتنا کماؤں گا آپ کو دوں گا، الٹا آپ کیا کہہ رہے ہو، ابا جتنا کمایا ہے نا میرا حصہ مجھے زندگی میں چاہیے، لڑائیاں لڑ رہے ہیں، بد اخلاق۔ تو وہ کیا ہوا، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے والد نے آخر عمر میں، بڑھاپے میں، اب جائیداد تقسیم کر دی۔ ہمارے حضرت نے 60 سال کی عمر تک بہت ہی مسکنت اور غربت میں وقت گزارا ہے، یعنی کھانے کے لیے ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے 60 سال کی عمر تک۔ مدرسے سے تنخواہ ملتی تھی، وظیفہ بہت تھوڑا، اسی میں گزارا ہوتا تھا۔ وہ پیسے اس میں سے بچا بچا کے جمع کر کے سال میں ایک دفعہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، صرف ایک دفعہ، دو دفعہ جانے کی استطاعت نہیں تھی، یعنی ٹرین کا کرایہ پوری تنخواہ سے نا تھوڑے تھوڑے جمع کر کے، کہ سال میں اتنا کرایہ ہو جاتا تھا، جمع ہو جاتا تھا کہ ایک دفعہ جا کے اپنے بزرگ کی زیارت کر کے آ جائیں۔ تو 60-70 سال کی عمر میں حضرت کے والد صاحب نے اپنی وراثت تقسیم کی، تو حضرت کے حصے میں بھی آئی رقم، زمینیں آئیں کچھ۔ حضرت کے والد صاحب نے پھر 80 سال کی عمر میں ایک اور شادی کر لی، جب شادی کیا تو اس سے بیٹا بھی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو توقع نہیں تھی کہ اب مجھے اولاد بھی ملے گی، لیکن اللہ نے، صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اولاد ہو گئی۔ جب اولاد ہوئی تو حضرت کے والد صاحب کو خیال آیا کہ بھائی میں نے تو ساری جائیداد بانٹ بوٹ کے ختم کر دی ہے، یہ بچہ تو بےچارہ بالکل ہی جو ہے نا وہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا جب یہ بڑا ہوگا۔ تو حضرت نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، سب کو بلایا، ہمارے حضرت کے والد نے، اس میں ہمارے شیخ کو بھی بلایا، بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے سب کو جائیدادیں تقسیم کر دی ہیں، ہینڈ اوور بھی کر دی ہیں، قبضے میں بھی دے دی ہے، تو اب یہ تم لوگوں کے پیسے ہیں، لیکن یہ بھی تمہارا بھائی ہے، اگر یہ ساری مجھے دوبارہ دے دو اور میں نئے سرے سے تقسیم کروں جس میں اس کو بھی کبھی حصہ دے دوں۔ کوئی اور ہوتا کیا کہتا ہے جا تو ہمارا ہے بھائی، ہم کیوں دیں؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے والد صاحب کی بات سن کے اتنی شرم آئی کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیا یہ تم لوگوں کی زمین ہے، اس لفظ پہ شرم آئی۔ میں نے والد صاحب سے کہا یہ ہماری کہاں سے ہو گئی، ہم نے کیا کمایا ہے، یہ تو آپ نے کما کے ہمیں گفٹ میں دیے، تو ہماری کہاں سے ہو گئی ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر کس کی تھی؟ اولاد کی ہو گئی تھی، قبضہ بھی ہو، کسی بھی مفتی سے پوچھتے وہ کیا کہتے ہیں بھائی کس کی ہے؟ اولاد کی۔ لیکن غیرت اور شرم کے بھی تو کوئی اصول ہوتے ہیں، غیرت اور شرم کے، بھائی ہماری تو آپ نے ہمیں دی، آپ کے دینے سے ہوئی ہے نا، تو اصل تو آپ ہی کی ہے یہ۔ تو حضرت کو اس پہ تعجب ہو رہا تھا کہ والد صاحب ہمیں شرمندہ کیوں کر رہے ہیں، ریکویسٹ کیوں کر رہے ہیں، والد کو چاہیے بولو بھائی واپس کرو، چلو شاباش میری چیز ہے، میں نے تمہیں دیے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے پاس تو انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے پاس تو انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تم تو سال میں ایک دفعہ پیسے جمع کر کے تو لاہور جاتے ہو، دو دفعہ تو تم لاہور نہیں جا سکتے۔ والد صاحب، حضرت چاہ رہے تھے کہ والد صاحب اس طرح سے مانگے ہم سے کہ لاؤ بھائی سارا واپس کرو۔ شرم آ رہی ہے کہ والد صاحب کے اس جملے پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری جو زمین ہے مجھے دے دو۔ تو نیک اور صالح اولاد ایسی ہوتی ہے، نیک اور صالح اولاد۔ تو یاد رکھو گھروں میں جب ایک دوسرے کے حقوق کی بات آتی ہے تو پھر یہ نہ کیا کرو، بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں ٹھیک ہے تیرا کوئی حق نہیں بنتا اس میں، اپنے بڑوں کے معاملے میں حقوق کی بات ایک طرف رکھ دیا کرو، بھائی آپ بڑے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، کبھی کبھار باپ نے یہ مانگ لیا تو یہ نہیں بولو یہ میری بائک ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میری گاڑی ہے، بولو ابا آپ کی ہے بھائی، آپ کی ہے، یہ پکڑیں آپ کی چیزیں ہیں یہ۔ میرے بڑے بھائی کی جب تنخواہ لگی ہے پہلی تنخواہ، تو والد صاحب کے پاس لا کے ساری تنخواہ دے دی انہوں نے، بولا بھائی آپ کے پیسے ہیں میرے نہیں ہیں، یہ بس میں آپ کو دیا کروں گا، آپ پھر گھر چلائیں جیسے چلانا ہے۔ والد صاحب نے انکار کیا، میں نے نہیں بھائی اپنے پاس رکھو، اپنا حساب کتاب سے چلاؤ۔ تو اب الٹا ہو رہا ہے، ابا کہہ رہا ہے لا کے مجھے دیا کر، بیٹا کہہ رہا ہے کیوں دوں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، نفرتوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے اتنا بڑا ظرف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ابا کے تنخواہ ساری لا کے دے دیا کریں، اس میں ابا میں بھی تھوڑا سا، بعض دفعہ ابا مطلب گٹکے میں لگا رہے ہیں سارے پیسے، سگریٹ میں اڑا رہے ہیں، پھر تو غلط ہے، وہ انسان کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، پھر بیوی بچوں کی بعض دفعہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، بعض والد بخل طبیعت میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میری بہو پہ خرچ ہو یا اس طرح، پھر اس بہو پہ ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے کوئی ایسا ایک ضابطہ نہیں ہے جو ہر گھر میں فٹ آ جائے، میں یہ اصول بیان کر رہا ہوں کہ عام حالات میں بڑوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ اور حقیقت بھی دیکھی جائے تو یہی ہے نا، انہی کی وجہ سے تو آج آپ اس قابل ہوئے ہیں۔ تو بہو پر ساس کی خدمت اس لحاظ سے واجب ہے، اخلاقی فریضہ ہے، گھر بوڑھے کا احترام شریعت میں ہے، اپنے سے جو آپ سے عمر میں زیادہ ہو اس کا احترام شریعت میں ہے، کوئی بھی بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا احترام ہے شریعت میں۔ پھر ایک رشتہ بھی ہے، صلہ رحمی کا بھی تقاضا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دینا اور کہہ دینا نہیں ہم پر لازم نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کا ایک غلط جگہ پہ شریعت کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں وہ عددن وزنن بتا رہا تھا نا آپ لوگوں کو، تو وہ ایک لکھنؤ کے جو لوگ ہیں نا، ان کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، اردو زبان کا جو مرکز ہے وہ لکھنؤ ہے، وہاں سے دنیا میں اردو زبان پھیلی ہے، اور آج بھی ہندوستان میں اردو کی بہت اچھی بولی جاتی ہے۔ الگ بات ہے کہ وہ نالائق لوگ اردو کو ہندی کہتے ہیں کمبخت، عصبیت اور صرف تعصب کی بنیاد پر ہے خالص اردو، دو چار الفاظ انہوں نے کہیں سے سنسکرت زبان سے لے کے ڈال دیا جو ان ہندوؤں کی بھی سمجھ میں نہیں آتے، خالص اردو ہی ہے، مگر صرف عصبیت کی بنیاد پر کہ پاکستان کی قومی زبان چونکہ اردو ہے لہذا ہم اپنی زبان کو اردو نہیں کہہ سکتے، تو اس کو انہوں نے کیا کر دیا، ہندی کا نام دے دیا۔ تو ہم کہتے ہیں چلو ہندی کہہ لو، ہے تو بہرحال کیا اردو ہی ہے، کیونکہ اس کا آلٹرنیٹ ان کے پاس اتنی خوبصورت زبان موجود نہیں۔ تو لکھنؤ کے ایک صاحب تھے، وہ کسی پنجاب والے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ، وہ بیچارہ سبزی بیچ رہا تھا، پنجاب کا کوئی دیہاتی تھا، سبزی بیچ رہا تھا آلو پیاز، تو وہ جا کے کہنے لگے کہ آپ کے ہاں آلو جو ہیں عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں، یعنی گن کے آلو جیسے موسمبیاں ہوتی ہیں یا وزن کر کے، آلو دو طرح سے بکتا ہے نا، گن کے بھی وزن کر کے، تو یہ آپ کے ہاں آلو جو ہیں عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں۔ اس کی بیچاری کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہوئے، کہ ہم دوبارہ بولے، کہہ رہے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اوریجنل اردو واقعی ایسی ہے، ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں آلو عددن بکتے ہیں یا وزنن۔ پھر وہ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا، وہ بھی ادیب تھے، حکیم صاحب سے کہتے ہیں میرے خدودان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے، خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ وہ حکیم صاحب بھی بےچارے ٹھیٹھ دیہاتی تھے، انہوں نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے، شام میں سنا تھا، عراق میں سنا تھا، کوئی اور ملک میں بھی چھڑ گئی ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں حضرت ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ پھر بےچارے حکیم کی سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر اس نے پیٹ میں کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس نے کہا کمبخت یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بروڑ ہے کیا، خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی لگا کے رکھا۔ تو وہ لکھنؤ کا آدمی تھا، وہ اس سے پاس گیا کہ بھائی آپ کے ہاں عددن بکتے ہیں یا وزنن، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دو تین دفعہ اس نے جب پوچھا تو جب سمجھ میں، کہہ رہے ہمارے یہاں دنادن بکتے ہیں، دنادن لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے، دنادن بکتے ہیں، دنادن صبح شام بک رہا ہے مال۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی، بات کیا کر رہا تھا یار، وہ تو ہو گیا، وہ تو اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا، ہاں کہ وہ نفرتیں ہمارے ہاں، ہمارے ہاں لڑائی ہوتی اس لیے کہ محبتیں ہیں، ان کے ایسے وہ بالکل لڑائی لیس ہیں، وہ لوگ پھٹا لیس، ٹھیک ہے نا، پھٹا فری زندگی ہے، محبتیں ہی نہیں، محبت ہوگی تو جھگڑا بھی ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ چونکہ پورے دین پر ہیں نہیں، پورے دین پر ہیں نہیں، تو اگر پورے دین پر ہوتے تو محبتیں ہوتی اور جھگڑا نہ ہوتا، کیونکہ آدھے آتے ہیں نا، تھوڑا سا کلچر پرانا چلتا آ رہا ہے، محبتیں آپس میں ہیں، اور لیکن پوری شریعت کو فالو کرتے نہیں ہیں، کچھ گوروں سے بھی چیزیں لے لی ہم نے، تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، کوئی تو حق ادا کر رہا ہے، دوسرا حق ادا نہیں کر رہا، پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ میں اپنے حقوق ادا کر رہا ہوں، سامنے والا حقوق کیوں نہیں ادا کر رہا، اس پہ پھر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا عذاب جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اب جو جھگڑے اور نفرتوں کا ماحول بننا شروع ہوا، یہ کیوں شروع ہوا، کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈالنا شروع کر دیا۔ ابھی تو ابتدا ہے، اگر یہاں بریکیں نہیں لگیں تو مستقبل میں یہ محبتیں ہی ختم ہو جائیں گی جو جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے، محبتیں، یعنی جب دوستی نہیں ہوئی تو پھر روٹھنا کا روٹھتا کس سے انسان، دوست، دوستی ختم تو روٹھنا بھی ختم۔ ایک اجنبی آدمی آپ کو سلام نہ کرے، آپ کو غصہ آتا ہے نہیں، آگے بول بھی نہ کرے، لیکن اپنا کوئی دوست قریب، کوئی محبوب گزر جائے، سلام نہ کرے تو غصہ آتا ہے آپ کو۔ تو یہ سارا جو ہے نا نفرتوں کا ماحول جو پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ٹیلی ویژن نے گھروں میں بہت بربادی کی ہے، بتا دوں آپ کو، میں کہتا ہوں بھائی جیسے ہی شادی ہو، اولاد سے ہونے سے پہلے ٹی وی گھر سے نکال دو، اتنا زیادہ جو میڈیا پہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں۔ پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ ڈرامے میں دکھایا ہے کہ ایک آدمی کسی خاتون پہ تیزاب پھینک رہا ہے، میں نے بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اس سے، اگرچہ اس کو نیگیٹو منفی میں دکھایا کہ تیزاب پھینک رہا ہے، لیکن اس سے انسان جری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہے گا اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کسی دن غصہ آئے گا، وہ بھی تیزاب پھینک دے گا۔ نام کیا استعمال ہو رہا ہے میڈیا کے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، مگر معاشرے کی اصلاح کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کہ آپ، میں ایک دفعہ دو تین سال پہلے کہیں مجھے حیدری کی مارکیٹ کی طرف جانا ہوا، تو میں نے عجیب منظر دیکھا، دو بندے آئے ہاتھ میں بوتل، ان کے وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، انہوں نے وہ پھینکی اور بھاگ گئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شوٹنگ ہو رہی ہے فلم کی، کسی نے مجھے بتایا کہ یہ کیا ہو رہی ہے، فلم کی شوٹنگ۔ پھر میں نے دیکھا وہ دوبارہ، وہ بندہ جو کیمرہ مین کھڑا ہوا تھا نا، اس نے کہا نہیں صحیح نہیں ہوا دوبارہ سے، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر یوں پھینکا اس کے اوپر۔ تو خیر پھر ہم تو اپنا کام سے چلے گئے آگے، لیکن عجیب شوٹنگ کا منظر دیکھا دو تین دفعہ، وہ تھا پانی وانی تیزاب کہاں سے ہوگا وہ، لیکن یہ کہ میں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، یہ پبلک کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں اور کہ تم بھی جو ہے نا عورتوں کے چہروں پہ کیا پھینکو، تیزاب پھینکو، یہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، چیخنا چلانا، چیخنا چلانا، وہ اس کے سامنے بیوی شوہر کے سامنے چیخ دیا اور شٹ اپ، صحیح ہے نا، وہ اس کو تھپڑ مار رہا ہے کھینچ کے، یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ بھاگ گیا، وہ یوں چکر چل گیا، یوں ہو گیا، تو اس سے کیا کیا سکھا رہے ہیں گھروں میں، یہی تو لوگ سیکھیں گے پھر، انسان کی فطرت ہے وہ جو چیز دیکھتا ہے نا لاشعور میں اس کے داخل ہوتی ہے وہ چیز، اپنے بزرگوں کے گھروں کا ماحول دیکھو، ایسے خاموش یعنی ماحول ہوتا تھا، کوئی نہ چیخ رہا ہے نہ چلا رہا ہے، بہت محبت سے کوئی بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں کے گھر میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، کوئی کارپینٹر تھا، کوئی لکڑی کا کوئی فرنیچر کا دروازے وغیرہ لگانے تھے کام تھا، وہ تقریباً دو تین ہفتے کام کرتا رہا، دو تین ہفتے، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا، پھر دوبارہ کبھی آنا ہوا، اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں افراد رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا، فرمایا کیوں بھائی، کہا کبھی کسی کی آواز ہی نہیں آئی، کسی کی آواز، حالانکہ حضرت کے ماشاءاللہ تین بیٹے اور شاید چار بیٹیاں تھیں، کبھی آواز ہی نہیں آئی، اور عام گھروں میں چلے جاؤ وہ ادھر اٹھا کے پٹک رہا ہے گلاس، ہو تجھے کمبخت، تجھے بولا تو ہے کہ پانی لے کر آ، لے کر نہیں آیا، ابھی اٹھا کے جو چیزیں ہاتھ میں آئیں گی اٹھا کے پھینک دے گا، تو خدا نخواستہ کسی کے گھر کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بعض دفعہ گھر میں سب اچھے ہوتے ہیں، ایک نالائق نکل آتا ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تو ایک نارمل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی گھر سے جھگڑوں کی آواز آئے تو آپ اس سے بدگمان ہو جائیں، بعض دفعہ بیچارہ ایک بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، بیوی ایسی بد اخلاق ملتی ہے کہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بعض دفعہ عورت بہت اچھے مزاج کی ہوتی ہے، میاں صاحب آڑے ترچھے مل جاتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ سب نیک پرہیزگار ہوتے ہیں، ایک بیٹا بگڑ جاتا ہے، اس بیٹے کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کسی کے گھر میں جھگڑے نہیں ہیں تو وہ اترائے نہیں، اترائے نہیں، لیکن اصولی بات جو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے بڑوں کا ماحول کیسا تھا، ایسا ماحول، آرام سے بات کرتے تھے، شرافت سے بات کرتے تھے، آوازیں پست تھیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست کرو، آج جو بات کرتا ہے ایسے جیسے پتھر اٹھا کے مار رہا، ہمارے ایک استاد تھے بہت با اخلاق، ایسے استاد ہیں کہ میں ان کے ساتھ 20 سال رہا ہوں، میں نے 20 سال میں ایک مرتبہ ان کو اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ 8 سال تو بالکل ایسے ان کے ساتھ رہا ہوں کہ دن رات بالکل ان کے ساتھ، یعنی دن میں بھی رات میں بھی، ہمیں سبق پڑھاتے تھے اور انہی کی اسی مدرسے میں ہم رہتے تھے، ہم سے بے تکلف بھی تھے، وہ 20 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اونچی آواز سے، یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ کہنا آسان ہے، آپ کہیں گے کیا ہو گیا اونچی آواز سے، بھائی 100 دفعہ انسان کو واسطے پڑھتے ہیں، کبھی کسی پہ غصہ آتا ہے، کبھی جو ہے نا انسان، کبھی کسی شاگرد سے کوئی کام کہا اس نے وہ کام نہیں کیا، ہمارے ذمے بھی بعض دفعہ کام لگاتے تھے، ہم سے بھی بعض دفعہ سستی ہو جاتی تھی، نہیں کیا کام، بس تھوڑا سا غصے کیا ہوتے تھے، پیشانی پہ سلوٹیں آئیں، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بس یہ اس سے زیادہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں آ رہی ہے اٹھا اٹھا کے پڑا پڑو شروع کر دیا، 20 سال میں ایک دفعہ میں نے ان کو اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، حالانکہ وہ ہیں دیہاتی، اصل گاؤں کے لوگ تو اور زیادہ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ علماء کی صحبت اٹھائی، بزرگوں کی، اتنے نرم اتنے نرم، ایک دن کیا ہوا، ایک طالب علم سدھر کے نہیں دے رہا تھا، بچہ تھا، اس کے والد نے ان سے آ کے کہا کہ اس کی دھنائی لگا دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس کی ٹھکائی لگائیں ورنہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گا، جب باپ نے بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ پلیز آپ ماریں اس کو، تو انہوں نے تھوڑی سی اس کی ٹھکائی لگا دی، وہ بچہ پھر بھی سدھر کے نہیں دیا، پھر آ کے والد صاحب نے کہا آپ اس کی ٹھکائی لگیں، انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو کسی کی اصلاح کے لیے اپنے اخلاق نہیں خراب کر سکتا، ٹھیک ہے، میں کسی کی اصلاح کے لیے اپنے اخلاق، بولو بھائی مجھے اپنی اصلاح کی پہلے فکر ہے، میں بار بار مارتا رہوں گا تو میں کیا بن جاؤں گا، پھر یہی میری بھی عادت جیسے ہوتا ہے نا، ٹھڈے مارنا ہر ایک کو، گالیاں دینا، تیری ایسی کی تیزی ہو، کبھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کسی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہو کسی طالب علم کو ڈانٹتے ہوئے کہ جس سے اس کی توہین کا پہلو نکل رہا ہو، جیسے ہم لوگ اپنے طلبا کو کہتے ہیں الو کا پٹھا، ہم کہہ دیتے ہیں چلتا ہے طلبا اس پہ، وہ لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا کبھی کسی کو الو کے پٹھے، صحیح ہے نا، یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، اخلاق یہ ہوتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ ہر قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو بیچاروں کو گھر میں بیوی اس قسم کی مل جاتی ہے کہ جب تک وہ گھر جاتے ہی جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اٹھا کے کھڑکی سے باہر نہ پھینک دیں، بیوی پہ روب نہیں پیدا ہوتا۔ وہ پھر اس طرح کے ڈیزائن بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیوی اس قسم کی مل جاتی ہے کہ وہ پھر محبت سے وہ پھر کھانا شروع کر دیتی ہے، ان کو بیچ کے وہ بینک میں رکھوا کے اس سے پیسے نکلوا لیتی ہے۔ وہ شرافت کا بعض عورتیں ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، لیکن اصل اخلاق یہی ہیں۔ ہاں کوئی بیچارے کی کسی کی بیوی بالکل قابو میں ہی نہیں آ رہی ہے، پھر تھوڑا سا مصنوعی غصہ کرنا چاہیے، پھر تھوڑا سا پھر وہ ہاں وہ پھر شرافت سے جو ہے نا وہ پھر حساب کتاب، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ بعض ٹیڑھے ہوتے ہیں، پھر میں اس پہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں کہ دو بھائیوں کی شادی ہوئی تو ایک جو تھا نا وہ 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بالکل فرما بردار نیک، دوسرے کی کیا تھی کہ وہ جناب قابو میں ہی نہیں تھی۔ تو اس نے پہلے بھائی سے پوچھا، یار وہ بالکل قابو میں ہے تو کیا تو نے گھول کے پلاوے؟ کہہ رہا ہے میں جب بھی گھر میں آتا ہوں نا شادی کے پہلے دن سے، جو چیز سامنے آئی ٹھوکر مار کے اڑا دی اس کو۔ بولے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب شرافت سے بھی آدمی ہٹا سکتا ہے نا، گلاس آئے ٹھوکر مارے بڑا ادھر جا کے لگا گلا، وہ بیوی ڈر گئی، بھائی یہ تو ٹھوکر مارنے سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ تو وہ دوسرے والے نے کہا چلو میں بھی کل سے آؤں گا اسی اسٹائل میں۔ اب آیا اس نے دیکھا گلاس رکھا ہوا ہے، اٹھا کے مارا اس کو، بیوی کہتی ہے اب نہیں، یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی، یہ اب نہیں چلے۔ ایک آدمی تھا، اس نے بیوی پہ روپ قائم کرنے کے لیے نا روپ، اس کو اس کی ماں نے بتایا تھا کہ شروع میں ہی روپ قائم کر لینا، شروع میں ہی۔ تو اس نے روپ قائم کرنے کے لیے اپنی وائف کو بتایا کہ یہ میری چوتھی شادی ہے، یعنی پہلی مر گئی تھی، دوسری بھی مر گئی تھی، تیسری بھی مر گئی تھی، اب 3 بیویاں مر چکی ہیں، اب تم سے کر رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا پہلی کیوں مری تھی؟ کہا وہ میں نے خود ماری تھی۔ کیوں ماری؟ اس نے بتایا کہ وہ خرچہ بہت کراتی تھی، اس طرح کی باتیں کچھ نا، خرچے ورچے بہت مہنگے جو ہے نا وہ بہت زیادہ، تو میں نے اس کو جان سے ہی مار دیا۔ اچھا جی دوسری کیوں مری تھی؟ کہہ رہے وہ دوسری جو ہے وہ اس لیے مری تھی کہ وہ شکایتیں لگاتی تھی وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی الزام ڈال دیا کہ وہ اپنی ماں سے میری شکایتیں، وہ میں نے گلے ہی دبا دیا اس کو، مار دیا، بیچاری ڈر رہی یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی۔ تیسری کیوں مری تھی؟ کہہ رہے تیسری نے اس لیے، تیسری کو کیوں مارا؟ کہہ رہے وہ سوالات بہت پوچھتی تھی۔ یہ پوچھتی ہے کہ پھر تیسری کو کیوں مارا؟ پہلی تو خرچے بہت کراتی تھی، دوسری شکایتیں لگاتی، تیسری کو کیوں مارا؟ کہہ رہی وہ سوالات بہت پوچھتی تھی۔ بس وہ بیچاری ایسی چپ ہوئی کہ بھائی اس سے جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو۔ خیر یہ لطیفے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان سے سبق بھی ملتا ہے، صحیح ہے، تھوڑا تھوڑا، زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں سبق۔ تو گھروں میں، ملکوں میں، شہروں میں فسادات کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے برباد۔ آپ دیکھ رہے ہو نا یورپ امریکہ میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے سوائے اللہ کے قانون کے، سوائے اللہ کے قانون کے، اس کے باوجود کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو قوم میری نافرمانی کرے گی، میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گی، اس کو میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو بڑے مزے میں، کہاں مزے میں بھائی، اتنا کچھ ہو کے، اتنے اسباب ہو کے بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہو جس معاشرے میں، ڈپریشن کی گولیاں سب سے زیادہ ان ملکوں میں بکتی ہیں، سب سے زیادہ، برداشت کی قوت ہے ہی نہیں ذرا سی بھی۔ وہ لوگ اگر ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی برداشت دیکھ لیں کہ ہم لوگ کیسے کیسے کیا کیا چیزیں، ہڑتالیں برداشت کر رہے ہیں اور کتنے دہشت گردی کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، اور جناب ہمارے یہاں مہنگائی کیسے بڑھ رہی ہے، نہ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کرپشن اتنی زیادہ، اگر وہ 4 دن اور یہ پانی اگر پی لیں وہ جو ہم پی رہے ہیں، وہ 4 دن نہیں زندہ۔ ابھی کسی نے بتایا کوئی بندہ آیا تھا یہاں شادی کرنے کے لیے، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گلے پڑ گئی اس کے شادی، ایک دفعہ اس نے کہیں گول گپے کھا لیے ہوں گے یہاں کے، ٹھیک ہے نا، وہ بھائی اس میں عجیب عجیب چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ہم جو بازار سے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں کھانے کی، زہر ہے یہ زہر۔ ایک دفعہ ایک خوراک کے کوئی ماہر تھے یا کون تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں جس رنگ سے کپڑا رنگنے پر پابندی ہے، یعنی اتنا زہریلا ہے کہ وہ کپڑا رنگنے پر گورنمنٹ کی طرف پابندی، وہ بریانی اور زردوں میں ڈل رہا ہے وہ رنگ، وہ کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ نہیں آئی بات؟ جو محکمہ صحت والے جو ہے نا, محکمہ صحت والے جس سے کپڑا رنگنے کی اجازت نہیں دے رہے, وہ ہوٹلوں میں بریانی میں اور زردوں میں ڈل رہا ہے, وہ کھا رہے ہیں ہم لوگ, گورا برداشت کر سکتا ہے؟ اور دودھ کو دیکھ لو, جو ڈبے کے پیکنگ کے دودھ ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے, کسی لیبورٹری میں لے کے جاؤ اس پہ دودھ کا فارمولا ہی فٹ نہیں آ رہا اس کے اوپر, وہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کا نام ملک رکھ دیا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. جو عمر دوائیں دیکھو, دوائیں نہیں ہیں, یہ جو دوائیں آ رہی ہیں, مجھے خود ایک کسی نے بتایا جو اس سے فارمیسی سے اس کا تعلق ہے, کہہ رہے کہ ان میں کیمیکل کم ہوتا ہے, چونا اور پاؤڈر زیادہ ہوتا ہے. میں سعودی عرب میں تھا تو میرے منہ میں دو چار چھالے نکل آئے نا, تو میں نے وہاں فولک ایسڈ کی دوا خریدی, رات کو کھائی, صبح میں بالکل فٹ ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا یار ادھر تو پورا ڈبا کھا جاتے ہیں, ایک چھالا ٹھیک نہیں ہو کے دیتا. فولک ایسڈ ہوتا ہے نا منہ کے چھالوں کے لیے, اچھی چیز ہے, کبھی ہو جائیں گرمی سے معدے میں. ہم یہاں پورے پورے ڈبے کھا جاتے ہیں, نہیں ہوتا. ادھر رات کو گولی کھائی ہے صبح, تو مجھے وہاں کسی نے بتایا. پھر مجھے وہ مینا میں سب کو الرجی ہو جاتی ہے, کھانسی نزلہ سبھی کو ہوتا ہے, تو مجھے جیسے ہی نزلہ ہوتا ہے تو وہ جم گیا اور خون آنا شروع ہو گیا. تو وہاں میں نے آگمنٹنٹ کا جو فارمولا ہے نا, اس پہ کسی ڈاکٹر نے مجھے اینٹی بایوٹک دی کہ بھائی ابھی یہ بہت سخت حالات ہیں, آپ کوئی اینٹی بایوٹک کھا لیں, ورنہ ظاہر ہے حج کے پانچ دن گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک گولی کھائیے ٹھیک ہو گیا میں, ایک گولی کھائی ٹھیک, دوسری کی جب بہت زیادہ دوسری کھا لی ہوگی احتیاطاً. میں حیران ہوں ادھر تو چھ چھ مہینے کھاتے رہو بھر جا کے. تو پھر وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ واقعی آگمنٹن ہے, اگرچہ وہ آگمنٹن آگمنٹن کے نام سے نہیں ہے وہاں پہ, لیکن جو فارمولا ہے نا یہ واقعی کیا ہے. اور یہ جو پانی مل رہا ہے نا, یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, یہ یعنی دو ہائیڈروجن کے ہیں, اس میں ایک آکسیجن کا ہے, ٹھیک ہے نا, یقین ہے اس پہ, قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے, پانی ہے. اور پھر یہاں جو مل رہا ہے نا, اس میں فارمولا بہت تھوڑا سا آگمنٹن کا, انہوں نے تھوڑا سا وہ پرچی پہ آگمنٹن لکھا, وہ پرچی یوں کر کے گھما کے, جیسے ایک آدمی بہت سخی تھا نا, حلیم بنا کے, بھائی یہ بچوں کو کوئی شخص یہاں سے بھگائے, فرو بھائی ان کو ذرا اندر کریں بچوں کو. ایک آدمی تھا اس کے, وہ کہتا تھا میرے ابا بہت سخی تھے, بہت سخی. ابھی کیسے سخی تھے, کہہ رہے حلیم بنا کے سب فلیٹوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. بناتے کیسے تھے, کہہ رہے بس دیگ میں پانی بھرا, اس میں گیارہ دانے چنے کی دال کے, گیارہ دانے ماش کی دال کے, گیارہ دانے گندم کے, گیارہ دانے جو, کہہ رہے بھائی گیارہ دانے اس سے کہاں, کہہ رہے گوشت بہت ڈالتے تھے, گوشت بہت ڈالتے تھے. گوشت کیسے ڈالتے, کہہ رہے 40 کلو. اب وہ خوش ہو گیا, اور اتنا گوشت, ایک من گوشت, اتنی تو جگہ نہیں ہے اس میں دیگ میں, ایک من گوشت. پرچی پہ لکھا, پرچی ڈال دی. تو آخر لکھی ہوئی چیز کا بھی تھوڑا بہت روحانی اثر تو آتا ہے نا, پرچی ڈال دی. تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں جو دوائیاں بک رہی ہیں اس پہ کیمیکل کا وہ فارمولا لکھا اور اس پاؤڈر میں وہ پرچی گھما دی, تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اس کے باوجود ہم الحمدللہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بچوں کا سارا بوجھ ہم خود اٹھاتے ہیں, ان کی اسکول کی فیس ہیں, ان کے سارے خرچے, بیویوں کو گھر میں رکھ کے ساری شاپنگ خود کرتے ہیں, ساری ذمہ داری. پھر ہمارے ہاں ساس بھی ہے, پھر ہمارے ہاں سالے بھی ہیں, یہ سب ٹینشنیں برداشت کر کے بھی اللہ کا شکر ہے 65-70 سال عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتے ہیں. ان کو ایک ایسی ساس مل جائے نا جیسے ہم کو ملتی ہیں, یا ایک عدد سالہ ایسا مل جائے جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے, انگریز وہیں ٹینشن سے مر جائے, ٹھیک ہے نا, وہیں مر جائے وہ. تو کتنی وہ اللہ نے کیا ہے, اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا, زنا کو کھلے عام اجازت دے دی. ابھی کسی نے کل بتایا کہ پروفیسر صاحب تھے کہ یورپ میں کوئی قانون بنا کہ یہ جو 4 مہینے کا حمل ہے نا, اسے ضائع کرنے پر پابندی لگائی جائے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, بچے میں جان پڑ جاتی ہے جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. وہاں عورتیں کیا کرتی ہیں, 4 مہینے کا حمل بھی گرا دیتی ہیں, اس میں تو بچے میں زندگی پڑ جاتی ہے. اور یہ اس لیے گراتی ہیں تاکہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے, یہ بھی عذاب ہے, بیٹی سے اتنی نفرت کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے حمل گرا دیتی ہیں. تو اب وہاں اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی کہ بھائی یہ جو حمل ہے یہ گرانے پر, کیونکہ بچے, اسلام نے تو اجازت نہیں دی, اسلام تو 4 مہینے سے پہلے بھی اجازت نہیں دیتا گرانے کی, 4 مہینے بعد تو قتل کا گناہ ملے گا, قتل کا گناہ ملے گا, دیت دینی پڑے گی اس کی باقاعدہ. تو اب کیا ہے کہ وہ قانون وہاں پر جو ہے نا منظور ہونے لگا کہ بھائی یہ بھی تو انسان ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اس کو. عورتوں نے احتجاج کیا, کس نے احتجاج کیا, کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے نا, عورتوں نے کہا یہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے, ہماری مرضی ہم ولادت کے عمل سے گزریں, ہماری مرضی ہم نہ گزریں, ہماری مرضی جس کو چاہے پیدا کریں جس کو چاہے پیدا نہ کریں. اتنا احتجاج کیا کہ وہ قانون منسوخ, یعنی ابھی وہ جو ہے قانون پاس ہونے سے پہلے پہلے قلعدم ہو گیا. اور اس قلعدم کرنے کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ بھئی ہر انسان کو اپنے اچھے برے کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. اگر عورت نہیں چاہتی ولادت کے عمل سے گزرنا تو کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اس پہ ایک انگریز ہی نے اعتراض اٹھایا, اس نے کہا یہ ہیومن رائٹس کی بات پر جو قتل انسان کا ہو رہا ہے, نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ انسانی حقوق. اور ماں کے پیٹ میں وہ بچہ جس میں جان پڑ چکی ہے, جو سانس لے رہا ہے, جس میں روح میں, اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے اچھے برے کے فیصلے کا اختیار ہے تو یہ اس بچے کو اختیار دینا چاہیے. جب ایک دفعہ اس میں زندگی ہو گئی تو اس کو پیدا ہونے دینا چاہیے, پیدا ہونے کے بعد اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی چاہیے یا موت چاہیے. نہیں یاری, میرا خیال ہے باسم تو مذہب سے دور ہو کے کیسے درندے بن گئے. وہ درندے بن گئے کہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے جان سے مار رہے ہیں, اور نام کیا لیتے ہیں؟ حقوق نسوانیت, خواتین کے حقوق کے علم بردار. اور ہمارے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ میں نے تو علماء کو بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے ایک استاد تھے پٹھان, پٹھانوں میں بیٹے کی رغبت زیادہ ہوتی ہے, قبائل ہوتے ہیں ان کے, بڑے قبیلہ ہو جائے گا. ان کے 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں. کہہ رہے یار میں تھوڑا غمزدہ تھا کہ میرے بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں, بیٹے کیوں نہیں ہو رہے, 6 بیٹیاں لگاتار. کہہ رہے میں نے ایک دن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, انہیں پالا اور بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی. 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں, حدیث میں بہنوں کا بھی ہے, لوگ بعض بہنوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. فرمایا میں نے کہا اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں تو ڈبل ضمانت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ دنیا ہے کہ اگر بیٹے مل بھی جاتے تو کتنا دن زندہ رہتے بھائی, 20 سال 30 سال. بیٹے کو تو جوان ہونے میں بھی 15-20 سال تو لگ جاتے ہیں نا, اور اپنے پاؤں میں کھڑا ہوتا ہے 25-30 سال کے بعد جا کے. 25-30 سال میں باپ بےچارا ویسے ہی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو بیٹا کما کما کے کھلا دے گا, زیادہ زیادہ یہ کر دے گا, بڑھاپا 10-20 سال کا اچھا گزر جائے گا, یہی ہوگا نا. لیکن جنت کی ضمانت مل گئی کس پر؟ بیٹیوں پر. اب کہہ رہے ہیں بڑا خوش, میں نے کہا پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر 7 نمبر پہ اللہ نے ان کو بیٹا بھی دے دیا. تو یہ کس کی, یہ بشارتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. اب ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بھائی جنت میں جانے کا ایک اور اللہ نے ذریعہ عطا فرما دی. کافر اور ہندو کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی, اس کے ہاں جنت جہنم نہیں ہے, وہ کہے گا سوائے ٹینشن کے کچھ بھی نہیں ہے, ایک عذاب, جہیز اور تعلیم پہ بھی خرچ کرو اور سب یہ چیزیں. ہمارے ہاں تو جہیز بھی ہندوؤں سے آیا, اسلام تو جہیز کا بھی قائل نہیں ہے. لہذا جو دیندار گھرانے ہیں ان میں تو جہیز کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وہ تو اس ٹینشن سے بھی اللہ نے ان کو بری کر دی الحمدللہ. اب ایسے نوجوان آ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم جہیز نہیں لیں گے اور شادی کریں گے, بہت جو وہی یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو زیادہ تر دینی حلقوں سے جڑتے ہیں. تو اسی محلے میں ایسی شادیاں ہوئی ہیں, بہو سے کوئی جہیز نہیں لیا. ہندوؤں میں تصور نہیں ہے. ایک ہمارے دوست نے واٹس ایپ پہ مجھے ایک ہوٹل کی تصویر بھیجی, ویڈیو. ارے بھائی میں حیران, اتنا سامان, یہ فریج, یہ الماریاں, یہ جوڑے, پورا جو ہے نا اس کی نمائش ہو رہی ہے انڈیا میں. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کوئی وہ جو نمائش لگتی ہے نا ایکسپو سینٹر میں, ایگزیبیشن, یہ کیا وہ ہے کیا؟ اس نے کہا کسی بڑے آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو یہ جہیز دیا ہے تو اس کی نمائش کرا رہا ہے, کیونکہ پبلک بھی پوچھتی ہے کیا دیا, اگر نمائش نہیں کراؤ تو کہتے ہیں لگتا ہے کوئی پی گیا, یہ جہیز نہیں دیا اس. میں نے کہا بتاؤ جو کروڑوں روپے کا جہیز جس باپ کو مجبوراً ہو جو دے رہا ہے بیٹی کو, اس کو بیٹی کی پیدائش پہ افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تبھی تو وہ پھر بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. ہم اس مسلمان ہیں, ہمارے نبی نے بشارت دے دی. اور مزے کی بات, سب سے مزے کی یہ کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیان میں نے سنا, بڑی پیاری بات کی, فرمایا بیٹیاں پالنا سنت ہے, بیٹے پالنا سنت ہی نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی تھیں, بیٹا بچپن میں ہی اٹھا لیا, اس کو پالنے کی نوبت ہی نہیں آئی. تو جس کے بیٹیاں ہیں وہ یہ فخر کر سکتا ہے کہ بھائی میری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ بیٹیاں پالنا سنت ہے. اور یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں جب بیٹی کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو, تو بھی یہ فائدے ہیں کہ آخرت, اصل تو آخرت ہے, ورنہ حقیقت میں بیٹی کے دنیا میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. گھر جو آباد ہوتا ہے, گھر جو گھر بنتا ہے, وہ تو بیٹی سے بنتا ہے, وہ بیٹوں سے تھوڑی بنتا ہے. بیٹے تو گٹکے کی دکان پہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں جا کے, میں تو یہاں لوگوں کو دیکھی تو آپ لوگ قوم کے 2% ہیں جو ادھر بیان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں شریف شرفا قسم کے، سمجھ میں ہر یہ بات، ورنہ زیادہ تر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گٹکے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسنوکر کلب میں، ابا سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، ابا پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، بولے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی مجھ سے، تو یہ حالات ہو رہے ہیں آج کل. اور جہاں بیٹیاں عذاب بنی ہوئی ہیں تو پھر وہ ماں باپ کی غلطی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اکثر ماں باپ نے بچپن میں ان کو دین سکھائی نہیں، بچپن میں موبائل لے کے دے دیا، ٹیبلٹ انٹرنیٹ لے کے دے دیا، بولے جاؤ اپنے لڑکوں سے ٹیوٹر لگا دیے نوجوان لڑکے کہ وہ آپ کے جوان جوان لڑکیوں کی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اور کو ایجوکیشن میں ان کا ایڈمیشن دلا دیا، صبح صبح موسیقی کی تعلیم ہو رہی ہے، اسکرٹ پہن کے کالج جا رہی ہیں، تو جب شرم و حیا نکل گئی پھر کیا باپ اور کیا ماں، یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن مذہب بہت بڑی نعمت ہے، گھروں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے اس کی قدر کرو خدا کی قسم، یہ آخرت میں کامیابی کا سبب بنے نہ بنے دنیا میں ہی نظر آ رہا ہے، دنیا میں کامیابی کا سبب بن رہا ہے. جن گھروں میں دین ہے ان گھروں میں دیکھو کتنا سکون ہے، کتنا، وہ اگر لڑتے بھی ہیں نا تو لڑائی کے بعد پھر اس کی تلافی بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی ظلم اگر کیا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا اس کا. تو اور جہاں دین نہیں ہے تو وہاں گھروں میں حالات خراب ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ جو قوم جو امت اللہ کی نافرمانی کرے گی اس کا انجام کیا ہوگا، برا ہوگا، اور اللہ اس کو عذاب دے گا. عذاب کی پھر مختلف شکلیں ہیں، جن میں کہ یہ خودکشیاں، میں تو حیران ہوتا ہوں بھائی کیسے کیسے گھروں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. ذرا ٹینشن برداشت کرنے کی عورتوں میں اور نہ طاقت ہے نہ مردوں میں طاقت ہے. ذرا سی بات پہ خودکشی، ذرا سی بات پہ خودکشی، مر گیا، فوراً مر گیا، اتنی سی بات پہ مر گیا بھائی. تو بیٹے نے یوں کہہ دیا تو باپ نے زہر کھا لیا، باپ نے بیٹے کو یوں کہہ دیا زہر کھا لیا بیٹے نے. ایک دفعہ یہاں ایک لڑکا آیا، وہ ذرا سا گھر میں جھگڑا ہوا اس کا، اور باپ نے اس کو کہا کہ تو پڑھتا لکھتا نہیں ہے، میں تو فیل ہو گیا. وہ بیچارہ فیل ہوا، ماں باپ نے اس کو تانے دیے تو وہ لٹک گیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ایسے نالائق ماں باپ ہیں اپنے بیٹے کو اتنی ٹینشن کی. میں نے کہا یہ کوئی نالائقی کی بات نہیں ہے، بیٹے نے خودکشی کی ہے قیامت میں اس سے سوال ہوگا. باپ نے کوئی اس کو کوئی خدا نخواستہ کوئی جلایا تھوڑی آگ میں، کوئی سگریٹ سے تھوڑی، تانے دیے تو برداشت کر لیں یار، ابا ہیں، ابا تو کام ہی روک ٹوک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اولاد میں برداشت کی قوت ختم، کیونکہ دین نہیں ہے. عیش و عشرت کی زندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ذرا سی ٹینشن آئے تو لٹکنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں بھی. یاد رکھو آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی بیوی میں، آپ یا کسی عورت کا شوہر جب یہ کہنا کہ خودکشی کر لوں گا میں، بولو یہ کر لو، لا کے یہ تیزاب پی کے مر جاؤں، ہمارا ہمیں نہیں یاد. ایسا خودکشی کی دھمکی دینے والے پر کبھی ترس نہ کھاؤ، کیونکہ لوگ ترس کھاتے ہیں وہ اسی وجہ سے خودکشی کرتا ہے کہ مجھ پہ زندگی میں تو کوئی ترس نہیں کھا رہا، میں جب لٹکوں گا اور جان دے دوں گا اپنی محبوبہ کی خاطر تو لوگ کہیں گے ہائے سچا عاشق تھا. ہائے ہے بھائی، 4 سال پہلے ایک بندے نے خودکشی کی ہے، ایک 18 سال کا لڑکا، اسے عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، ابا نے وہاں شادی نہیں کی، صبح رسی سے لٹکا ہوا ہے، مر گیا واقعی، کیونکہ اب اس کو جذبات نہ کہ اس کی کہیں اور ہو گئی تو اب وہ اسی کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، وہ لٹک گیا. میرے پاس آئے کہ دیکھو یار بیچارے، میں کہ اچھا ہے مردار مرا جان چھوٹی سالا، صحیح ہے نا، حرام خور. کیونکہ اگر اللہ کو اس پہ ترس نہیں آ رہا تو ہمیں کیوں آئے بھائی. اللہ کے نبی، اگر لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑی ٹینشن میں تھا، بھائی خودکشی حرام ٹینشن میں ہی ہے، جب ٹینشن نہ ہو تو پھر کون کرتا ہے خودکشی. یہ جو خودکشی پہ جہنم کی وعید ہے، نبی نے فرمایا جس نے زہر کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کیا نا، قبر میں زندگی ملے گی، زہر کھائے گا مرے گا، پھر زندہ کرے گا اللہ، زہر کھائے گا، یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. فرمایا نبی نے جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے ہلاک کیا تو برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا قیامت تک، لڑکتا رہے گا. جس نے اپنے آپ کو جلا کے ہلاک کیا قیامت تک جلتا رہے گا وہ. اس لیے جو یہ کہے نا میں خودکشی کر لوں گا یا میں خودکشی کر لوں گی، بولے یہ کر لو، ہمیں ان چیزوں سے نہیں ہوتا یہ، کیونکہ اللہ کو جب ترس نہیں آ رہا تیرے اوپر تو میں کیوں ترس کھاؤں. اللہ سے بھی زیادہ جو ہے نا رحم دل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش نہ کیا کرو. جس پہ اللہ کو ترس نہ آئے اس پہ آپ کو بھی ترس نہیں آنا. ابھی کسی نے بتایا کہ وہ کوئی کیس ہوا ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مار کے ٹینشن سے خود بھی گولی مار دی اپنے آپ. تو امام صاحب نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. میں نے بہت اچھا کیا امام صاحب، اس مردار کو جس کے ذمے 2 گناہ، ایک قتل تو اس نے وہ کیا اپنی بیوی کا، اور ایک قتل کس کا کیا، اس آدمی پر تو 2 کیس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خودکشی ایک شخص نے کی، یعنی نبی کے سامنے جنازہ لایا گیا ایک شخص کا جس نے خودکشی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اس کو بتا دیا کہ ترس کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ قوم کا مقتدا اور رہبر نماز جنازہ نہ پڑھائے، مگر دوسرے لوگ پڑھا سکتے ہیں، دوسرے پڑھا سکتے ہیں. البتہ یہ یاد رکھو چونکہ ہے وہ مسلمان تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تھا بہرحال مسلمان، کلمہ گو تھا، ایک جرم کیا اس نے، غلط کیا، ہم ترس نہیں کھا رہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا کام کیا، لیکن تیری رحمت جو ہے اللہ کی رحمت تو پھر ہر گناہ سے بھی بڑی ہے نا، تو اللہ سے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے کہ اللہ اس عذاب سے اس کو بچا لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بیچارے کے لفظ نہ کہا کرو، اس سے خودکشی کی ترویج ہوتی ہے. بیچارہ نہیں ہوتا یہ، اس سے جو ہے نا پھر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو یہ بھی بیچارہ تھا، تو چلو دو چار بیچارے اور معاشرے میں اگر آ جائیں تو کیا ہوتا ہے اس کا، بھائی دو چار بیچارے ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو غم اتنا پہنچا ہے مجبور تھا، نہ اللہ کسی کو اتنا غم نہیں دیتے کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا، اللہ فرماتے ہیں میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا. تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو رحمت والا ہے، اس نے اپنے بندے کو اتنی ٹینشن میں ڈال دیا، اللہ نے نہیں ڈالا، اس نے اپنے اوپر مسلط زیادہ کر لی ہے. اگر یہ تھوڑی دیر صبر کرتا، جب کوئی غم پہنچے نا وہاں سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر اس کو عشق ہو گیا تھا، اس کے جذبات بہت ہوئے، بھائی علاقہ چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا، تھوڑے دن جب کسی سے دور رہو آہستہ آہستہ محبت کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد باپ بیٹے کو تھوڑے دنوں میں بھول جاتا ہے، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، سب ہوتا ہے. اگر یہ حافظہ انسان کا اتنا قوی ہوتا تو دنیا میں جب ایک غم پہنچتا تو ساری زندگی لوگ روتے ہی رہتے. اللہ نے نسیان طاری کر دیا انسان پر، تھوڑے دنوں میں بھول بھلیاں ہو جاتا ہے، تو سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. اور اگر مسلط کر کے بیٹھ جاؤ گے ہائے یہ ہائے وہ ہائے ہوں، پھر نہیں ہوتا بھائی، پھر تو چیختے رہو گے. اور میں یتصبر یصبرہ اللہ، نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں، تو اللہ سے تو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ غموں سے. اللہ ہم سب کو غموں سے بچائے اور ہمیں خوش و خرم زندگی نصیب فرمائے. اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی غم اگر ہمارے مقدر میں اللہ نہ کرے لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں، تو اللہ ہمیں اس پہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھو جیسے گناہ حرام ہے، گناہ کی بات بھی حرام ہے. بعض عورتیں، کیونکہ عورتوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ خودکشی کی دھمکیاں اکثر خواتین دیتی ہیں، تو جو عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے نا میں خودکشی کر لوں گی، خودکشی تو کرے نہ کرے، یہ اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہہ رہے اگر میں تو زنا بھی کر سکتا ہوں، تو لوگ کہیں گے نا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بدکار آدمی ایسی باتیں کرے گا، کوئی پاک دامن کبھی زنا کی دھمکی بھی نہیں دے گا. ایک آدمی کسی کو دھمکی دے میں تجھے قتل بھی کر سکتا ہوں، کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، حالانکہ ابھی قتل کیا نہیں ہے، لیکن دھمکی پر بھی کیس بنتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ ظاہر کرے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو ابھی نہیں کی مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک گناہ کا اپنی زبان سے اظہار کیوں کیا اور اس کا ارادہ ظاہر کیوں کیا. اس لیے یہ بات نہ کیا کرو زبان سے، کچھ اور بول دو، میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گی، میں یوں کر دوں گی، صحیح ہے نا، میں اس طرح کی کوئی دھمکیاں دے دیں میں اپنے بھائی کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. اور بھی میں آگے جا رہا تھا لیکن ابھی پھر ایسا نہ خواتین سیکھ جائیں پھر یہ ساری چیزیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ چیزیں راز میں ہی رہیں تو اچھا ہے. تو خودکشی کی دھمکی نہ دو، صبر اللہ تعالیٰ صابر بنائے. اور میں نے دیکھا ہے لوگوں پہ بڑے بڑے غم آئے، صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دیتے. ایک اجازت ہے، صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. میرے والد صاحب ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب مکی مسجد میں صرف دو صفحیں ہوتی تھیں، تبلیغ کا جو اجتماع ہوتا ہے نا صرف دو صفحے ہوتی تھی. تو والد صاحب سے ایک آدمی سیٹ پہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، والد صاحب نے اس سے گپ شپ شروع کر دی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھریلو جھگڑوں سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. کراچی آ رہا تھا وہ لاہور سے، وہاں کیوں نہیں کی اس کی وجہ اس نے بتائی. آپ کہیں گے نا بھائی وہیں کر لیتا، کراچی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے والد صاحب کو وجہ بتائی. مجھے ابھی میں نے بچپن میں والد صاحب سے سنا تھا، مجھے پورے اس واقعے کے پہلو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. تو ہوگی کوئی وجہ، اس کے بچے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو خودکشی، گھر سے پریشان ہو؟ بھائی یہ اس نے بتایا میری بیوی میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اولاد نافرمان، وہ جو گھریلو بیچاروں کے حالات ہوتے ہیں، بے روزگار ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھو مرو گے تو جاؤ گے کہاں، ان مصیبتوں سے بچو گے نہیں، اس سے بڑی آگ میں پڑ جاؤ گے، اس سے بڑی آگ میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھو امریکہ اور یورپ خودکشی کے خلاف قانون بنا بنا کے تھک گئے مگر خودکشی کو کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن والد صاحب نے اسے دو جملے کہے، اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دین کتنی بڑی نعمت ہے، جو کام دنیا کی بڑی بڑی قومیں نہیں کر سکتی وہ مذہب کرا دیتا ہے وہ کام انسان سے۔ تو یہ نا مذہب کلمہ کرا دیتا ہے وہ کام، کلمہ گو تھا نا، آخرت پر ایمان تھا۔ والد صاحب نے بتایا حدیث ہے بھائی ایسے مر جاؤ گے، نقصان ہوگا۔ اس نے کہا پھر میں اس عذاب میں کہاں جاؤں؟ والد صاحب نے کہا جس گھر سے تم اتنے پریشان ہو نا تو چھوڑ دو اس کو، کہ میں اکیلے کیسے زندگی گزاروں گا۔ والد صاحب نے اس کو ذرا نصیحت کی، سمجھایا، پھر اسے مکی مسجد کا پتہ دے دیا کہ بھائی کچھ دن جاؤ ان بزرگوں، کیونکہ بے دین تھا، نہ داڑھی نہ نماز، بے دینوں کے ہی تو ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کسی مولوی صاحب کو لٹکتے ہوئے دیکھا اپنے کھمبے پہ؟ ہے بھائی اللہ بچائے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی کسی مولوی صاحب کی اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ کی مدد جہاں ایک لمحے کے لیے ہٹی تو جو انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے نا انہی سارے جرائم میں خود مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو میں تو نالائق ہوں، میں عام لوگوں کی مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی دیکھا کسی، حالانکہ مولوی بیچاروں کی تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں، بچے کسی نہ سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ مدرسے میں وہ مشکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی بے روزگاری کی وجہ سے کسی قاری صاحب کو یا حافظ صاحب کو، چاہے وہ بیچارہ پرلے درجے کا نالائق ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف ایک دین کی طرف نسبت ہوتی ہے، میں نے کبھی اس کو کھمبے سے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ خوش و خرم ہی دیکھا۔ پیسے نہیں بھی ہوتے نا تو بھی، وہ میں جو واقعہ اکثر بیان میں بتاتا ہوں نا، وہ عالم ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا تو مالی حالات بہت خراب ہو گئے، تو وہ بیچارے مدرسے میں پڑھا نہیں سکے، تو انہوں نے مختلف کاروبار شروع کیے، کوئی بھی کاروبار نہیں چلا ان کا، لیکن پھر بھی ٹینشن نہیں۔ میں ایک دن ان سے ملنے گیا، میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار وہ اب تو اللہ کا شکر ہے میں نے سونے کی دکان کھول لی ہے، یہ بھی خوشی خوشی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں اور میرا کزن بھی میری طرح بے روزگار پھر رہا تھا، تو ہم نے سونے کی دکان کھولی، اللہ کا شکر ہے بہترین چل رہی ہے اور 24 گھنٹے چلتی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیسے چل رہی ہے؟ سونا، آپ کے پاس پکوڑے کے پیسے ہیں نہیں؟ پکوڑے کا کاروبار، سونے کی کہہ رہے بھائی بہت بہترین۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں، 12 گھنٹے میرا کزن سوتا ہے، سونے کی دکان ہے، یعنی کہ دکان میں کوئی سامان ہی نہیں۔ تو دیکھو کتنی ٹینشن میں، مگر اس بات کو بھی کیسے ہنس کے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ مولوی آدمی تھے، مدرسوں میں وقت گزارا، بزرگوں کی صحبت کے فائدہ کیا ہوا؟ بھائی چلتا ہے دنیا، مساور خانہ ہے، کما لیا تو کما لیا، نہیں تو چلو بھوک پیاس میں وقت گزاریں گے۔ نبی کی سیرت ہے نا سامنے، بھائی نبی کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کم از کم دکان تو ہے نا خالی، نبی کے پاس تو یہ بھی نہیں تھی، تو سونے کی دکان کھلی ہوئی انہوں نے، ٹینشن فری زندگی گزر رہی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ تو والد صاحب نے اس کو تھوڑی سی نصیحت کی، سمجھایا، مکی مسجد کا اس کو پتہ بتا دیا، بھائی وہاں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاتا، میں تو کسی کی، میں نے مولویوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، مولوی بھی ایسے ہی ہو جیسے آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کو وہاں بھیجا، اس نے وہاں سے اپنی تھوڑے سے شاید پیسے بھی دیے اس کو، یا اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر آیا تھا وہ، تو اس کو بھیجا۔ اس نے پھر 4 مہینے لگائے، والد صاحب کا اپنا ایڈریس دے دیا تھا، پھر اس نے خط لکھا، پھر شاید ملاقات کے لیے آیا یا خط لکھا، اس نے بتایا میری ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے اور میں ایسی پرسکون زندگی گزار رہا ہوں کہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ اب میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں، میری جو سوچ کا محور ہے وہ دنیا ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ آخرت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بیوی بچوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ اجر ملتا ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ مرزا مدر جانے جانا تو بزرگ اسی طرح بن گئے تھے نا، مشہور واقعہ ہے۔ خیر، تو کہہ رہے میں اتنا خوش، اور بہت دعائیں لکھ کے دی انہوں نے والد صاحب۔ تو یہ بچپن میں ہمیں انہوں نے واقعہ سنایا۔ تو دین ہے جو انسان کو اتنی بڑی برائی سے اور اتنی بڑی ناکامی سے روک لیتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں دین لے کر آؤ، کچھ اللہ رسول کی باتیں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سکھاؤ۔ روزانہ کوئی تعلیم کا فضائل اعمال ہے یا کوئی اور حدیث کی کتاب، فضائل اعمال تو ایک ایسا نصاب ہے نا جو ایک آسان ہے سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، پر اس پہ لوگوں نے الزام لگایا ہے ضعیف حدیثیں ہیں، تو ضعیف حدیثیں بھی اگر ہیں تو خدا نخواستہ کوئی چوری کی ترغیب تو نہیں دے رہے نا آپ کو، اس میں ہے تو نماز روزے ہی کی باتیں، فضائل کی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ نہیں کرتے، کسی اور کسی اور بزرگ کی کتاب پڑھ کے سنا دیا کرو، اللہ رسول کی تعلیمات بتا دیا کرو، تاکہ گھروں میں تھوڑا سا اللہ رسول کی باتیں جب سنیں گے، اور ٹی وی نکال دو، سمجھ رہے ہو بات، ادھر ایک حدیث سنیں گے ابا کے حقوق، اور ڈرامہ کیا دیکھیں گے، بیٹا باپ کو تماشا مار رہا ہے کھینچ کے، تو پھر وہ اثر نہیں کرے گی ان پہ حدیث، سمجھ رہے ہو بات کو، نہیں آ رہی میرا خیال، ادھر عورت حدیث سنے گی کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرتی، ادھر ڈرامہ کیا دیکھ رہی ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ میاں کو ٹوپی کرا رہی ہیں، اور گپیں کسی اور سے ہو رہی ہیں، بھاگ کسی اور کے ساتھ رہی ہیں، چکر کہیں اور چل رہا ہے، وہ پھر آپ کی نصیحتیں، وہ کہیں گے اصل تو یہ ہے، یہ کیا یہ لکھا ہوا ہے میاں کو سجدہ وجدہ، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، تو وہ اثر نہیں لے گی ان چیزوں کا، سمجھ رہے ہو بھائی بات کو، تو گھروں سے ٹی وی کو نکالو، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو انٹرنیٹ ہے، اس کو قابو میں رکھ کے انسان اس پہ، کوئی ضروری خبر دیکھنے کی ہو تو انسان اس پہ دیکھ سکتا، وہ تو ضرورت ہی ہے خبریں دیکھنے کی، لیکن جو تعلیم سے کے شعبوں سے منسلک ہے نئی نسل، اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بھی، وہ کام بچھڑتے کہ اس پہ بھی قابو رکھا جائے، وہ کام لیا جا سکتا ہے، اس سے بھائی کچھ ہمارا ماحول معاشرہ کچھ اچھا بننے کی کوشش، کچھ فساد کم ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے، ابے بھائی یہ میرے سے ہی پھر قواریت کی باتیں آپ لوگ پوچھتے ہو، پھر میں کڑک جواب دیتا ہوں، پھر وہ باتیں جاتی ہیں، پھر آپ لوگ بولتے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جب جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے دنیا میں آ سکتے ہیں، اس بات پر دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں موجود ہیں، اور قبر کے قریب کھڑے ہو کر اگر کوئی سلام پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، باقی قبر سے دور اگر کوئی سلام پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو اگر نبی خود سن رہے ہوتے تو فرشتوں کے پہنچانے کی کیا ضرورت تھی، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے بالکل صحیح سند سے۔ کیا والدہ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہے، والد حیات ہیں، اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہے، اور ڈیمانڈ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ ہے، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ اس صورت میں ہے کہ جب ڈائمنڈ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، ڈائمنڈ کا کاروبار ہو، اگر ڈائمنڈ استعمال کے لیے خریدا ہے، انگوٹھی میں لگائے کسی کے یا زیور میں عورت کے لگا ہوئے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، آپ کمپنی جس میں، ایک کمپنی جس میں ٹائم شفٹ 12 گھنٹے کیا اور کام اتنا مشکل ہے کہ غفلت ہو کافی نقصان کا باعث ہے، کچھ لوگوں کو نائٹ شفٹ میں کام کرنے کے لیے کمپنی وظیفہ بھی دے رہی ہے، پھر بھی ملازم رات کو سوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا حرام؟ ملازم کو جب نائٹ ڈیوٹی دی گئی ہے تو سونے کے لیے تھوڑی دی گئی ہے، وہ سونے کا ہی کاروبار کرنا ہے تو ان مولوی صاحب سے ملا دیتے ہیں آپ، وہ زیادہ اچھا بزنس کر رہے ہیں۔ انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے رہا ہوں، مخلوط ماحول ہے، کیا کروں؟ بھائی مخلوط ماحول ہے، اگر ایسا لینگویج سینٹر مل سکتا ہے جہاں مخلوط ماحول نہ ہو، صرف لڑکے لڑکے ہوں، پھر تو وہاں جائیں، مخلوط ماحول میں جانا جائز، کیونکہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا لینگویج سینٹر نہیں مل رہا، پھر مخلوط ماحول میں اس شرط کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ نظر کی حفاظت رہے۔ ہوتا یہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں لڑکے لڑکیوں کا گروپ بنا کے بٹھا دیتے ہیں آپس میں کانورزیشن کے لیے، یہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پرلے درجے کی بے غیرتی، اور کہتے ہیں ہم آپ کا کانفیڈینس ڈیولپ کر رہے ہیں، اصل میں بے شرم بنایا جا رہا ہے، جب وہ لڑکی میں اتنا کانفیڈینس ہوگا کہ وہ لڑکے کے ساتھ اس طرح سے بات کرے گی تو شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ پھر کیسے بات کرے گی وہ، یہ خود سوچ لو، عورت میں تو شرم اور حیا ہونی چاہیے، تو یہ بے غیرتی ہے تعلیم کے نام پہ، تو آپ تعلیم حاصل کریں، اگر مخلوط ماحول میں جانا مجبوری ہے تو آپ اپنا پڑھیں اور واپس آ جائیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے، ذرا مشکل کام ہے یہ، ہوتا نہیں ہے، ہو جائے گا وہاں 2-4 دن پڑھنے کے، پھر آنکھ مٹکے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھ مٹکے شروع ہو جاتے ہیں، پرچیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ یہ ایکچولی ذرا اس کا مطلب بتا دیجیے، یہ سارے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Thank you.